أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات نمبر 67 سورة المائدة 67 to 82 إن شاء الله تعالى ترجمة تفسير دیکھتے ہیں يا أيها الرسول اے رسول بلغ آپ پہنچا دیں کیا پہنچا دیں ما انزل الیک جو بھی نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف کس کی طرف سے من ربک آپ کے رب کی طرف سے تو کس کو کہا جا رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ پہنچا دیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے نا اس کو پورا پورا پہنچا دیجئے وَإِلَّ لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے نہیں ایسا کیا پورا پورا پہنچانے کا فریضہ آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ پورا پورا پہنچا دیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے نہیں پہنچایا اس کے پیغام کو کس کے رب کے پیغام کو آپ نے پہنچانے کا اس کا مطلب حق ادا نہیں کیا نہیں اتنی بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی آپ اسے اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک زمین والوں کا رابطہ آسمان والے کے ساتھ جو تھا وحی کے ذریعے وہ ختم ہو گیا اب قیامت تک کسی کا بھی رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحی کے ذریعے نہیں ہو سکتا ٹھیک تو اب یہ بہت ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغام دیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پورا پہنچا دیں ایز اٹ از پہنچا دیں کیونکہ اب تو بالکل دروازہ بند ہونے لگا ہے نا ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ کلوز ہونے لگا تو اگر اب کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ پھر تو کبھی نہیں جا سکتی لوگوں تک اسی لیے تو ایک ام ایمن کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ابو بکر صدیق حضرت عمر وہ ان کے پاس گئے تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں اتنا انہوں نے فرمایا کہ اب وہی کا دروازہ بند ہو گیا کبھی وہی دوبارہ نہیں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی نا تو یہ جو وہی کا سلسلہ بند ہو جانا تھا ابھی ہی وہ وقت تھا کہ جو بھی انسانیت تک پیغام اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے وہ پورا پورا پہنچ جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو تھی وہ بہت بڑی تھی اور اس ذمہ داری کا احساس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تھا دیکھیں نا پورا پورا اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا یہ کتنی بڑی بات ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے والے تھے حجت الوداع کے موقع پہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جس وقت آپ کے سامنے بعض جگہ 40,000 صحابہ کا گروہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہیں 1,25,000 کا 1,25,000 کا بھی ہے کہ 1,25,000 لوگ تھے اس وقت صحابہ کرام تھے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میرے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھے جاؤ گے تو بتاؤ کیا جواب دو گے کیا کہو گے تم اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا نا میرے بارے میں سوال کرے گا تو تم کیا کہو گے تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت نشہد کہ ہم نے شہادت دی ہم گواہی دیتے ہیں اور ہم گواہی دیں گے اس دن بھی کہ آپ نے ہمیں قد بلغتا آپ نے ہمیں پہنچا دیا وادیت اور آپ نے ادا کر دیا حق کے تبلیغ ادا کر دی اور آپ نے نصحت نصیحت کر دی ہمیں اچھی طرح ہماری خیر خواہی کی آپ نے پوری خیر خواہی کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف پھر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اس بات پہ گواہ رہنا کہ تو نے جو مجھے دیا تھا نا میں نے ان کو پہنچا دیا، اب یہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو ایک دفعہ تو ابو جہل اس قدر تنگ ہو گیا تھا کہ روز 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 ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ ہم کہہ دیں گے تیرے خدا کو کہ ہاں تو نے ہمیں بات پہنچا دی، یعنی ہمارا نا اب سر کھاؤ۔ یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس ذمہ داری کو اپنے اوپر اس طرح سے لیا تھا کہ یہ غم بن گیا تھا آپ کا۔ بخاری میں حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا تھا، سن لو تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ حاضر ہو سکتا ہے کہ ایسے غیر حاضر کو خبر دے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ آپ مثلا کسی کو بتاتے ہیں، آپ کو خود نہیں اتنا یاد رہتا، لیکن دوسرا جس کو آپ نے بتایا وہ بہت آگے نکل جاتا ہے عمل میں اور یاد رکھنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں۔ بعض مثلا استاد ہے وہ شاگردوں کو بتاتا ہے، شاگرد اتنے آگے چلے جاتے ہیں اتنا استاد نہیں ہوتا۔ تو تمہاری ذمہ داری ہے آپ کے تم آگے پہنچاؤ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ذمہ داری بنایا کہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو رہی تھی تو مرض الموت میں اپنے سر پہ کپڑا جو تھا وہ ہٹایا اور سر پہ اس وقت پٹی بندھی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ فرمایا اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اتنا ذمہ داری کا احساس تھا۔ آج ہم ان کی امت ہوتے ہوئے ہمیں نہیں اس طرح سے احساس ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھے ہمارے پر ذمہ داری ڈال کے گئے ہیں کہ اب تم نے پہنچانا ہے آگے، جو یہاں پہ حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بتا دے، جو یہاں پہ نہیں ہے، اور ہم بھی اس وقت نہیں تھے نا۔ تو کیا صحابہ نے یہ ذمہ داری پوری کی؟ بالکل انہوں نے کی، انہوں نے آگے پہنچایا، اور ان سے آگے تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، اور انہوں نے آگے پہنچایا۔ اور یہ کام ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں ممکن ہو گیا کہ پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ آج آپ دیکھیں افریقہ ہے، یورپ ہے، ایشیا ہے، سب جگہ جو اسلام پھیلا ہوا ہے وہ میری اور آپ کی کوششوں سے تو نہیں پھیلا۔ اتنے ملک جو اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، وہ یہ کاوشیں ہوتی رہی ہیں، حالانکہ اس وقت ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا۔ اس وقت اس طرح سے جیسے آج ہم ایک جگہ بات کرتے ہیں ساری دنیا میں چلی جاتی، اس طرح سے نہیں تھا۔ ایون لوگ پڑھنا لکھنا، بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ سوچیں قریب کے شہر تک بات پہنچانا مشکل ہوتی تھی، کوئی بندہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے گا تو پھر بات پہنچائے گا۔ اور ایسے وقت میں اسلام کہاں کہاں تک پھیلا، خلفائے راشدین کے زمانے میں یورپ تک پھیل گیا۔ سوچیں کیسی انہوں نے کوشش کی ہوں گی۔ جب کوشش انسان کرتا ہے نا، زمین پہ جب کوشش ہوتی ہے تو آسمان والا پھر اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بات یہ کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا، اس کو حکم اس وقت بھی یہی تھا اور آج کے لیے بھی ہے کہ پیغام کو پہنچاؤ، بلاغ۔ اور پیغام پہنچانے میں ایز اٹ از پہنچا دو، ایز اٹ از۔ اور دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخالفتوں کے باوجود، اتنی رکاوٹوں کے باوجود پیغام پہنچایا تھا نا۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کام کیا تو لوگ کیسا ریئیکٹ کریں گے، لوگ پتہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے، لوگوں نے کہاں ماننا ہے، ایسی باتیں نہیں سوچی۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا کہ لوگوں کو رب سے جوڑیں، اور یہ لگن لگی ہوئی تھی۔ 13 برس مکہ میں، 10 برس مدینہ میں، اسی مشن میں لگے رہے، اور یہی درد تھا جو آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کی صورت میں بہ کے نکلتا تھا۔ یہ درد تھا نا، کس چیز کا درد تھا؟ ہمارے جیسوں کو صدمہ پتہ ہے کس چیز کا لگتا ہے جب پہنچانے لگتے ہیں؟ اے اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے آگے سے منہ بنا لیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے مجھے تانا دے دیا، جب میں نے اس کو بتایا تو اس نے موڈ آف کیا، تو ہم اس کے اوپر روتے ہیں۔ اور وہ کس پہ روتے تھے؟ وہ اس پہ روتے تھے کہ لوگ آگ کی طرف جا رہے ہیں، انسانیت جوک در جوک، گروہ در گروہ دوڑی چلی جا رہی آگ کی طرف۔ اب دیکھیں آج بھی جتنے لوگ کفر پہ مر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ آگ میں چلے گا نا، مگر کسی کو درد نہیں ہے۔ تو جس انسان کو انسانوں کا غم لگ جاتا ہے نا وہ بڑا قیمتی ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر کو اپنا ہی غم لگا رہتا ہے، لوگوں کا نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسی فکر ہوتی تھی، جو ہی وہی نازل ہوتی تھی نا فوراً لوگوں کو بلا لیتے تھے، ان کو بتاتے تھے، ان تک بات پہنچاتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب بھی حکمت کی تعلیم ان کو دیتے تھے۔ اور یہ تعلیم دینا جو ہوتا ہے نا وہ ایک بار سکھانا نہیں ہوتا، آپ نے ساری زندگی تعلیم دی، ساری زندگی۔ اور تزکیہ بھی ایک دفعہ کی ضرورت نہیں ہوتا، ساری زندگی ہمیں تزکیے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی صفائی کریں، اپنے اخلاقی برائیاں دور کریں، اپنے اندر کی اور برائیوں کو نکالیں اپنے اندر سے، یہ بھی ساری زندگی کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی ہے نا یہ قرآن، اس کو ہر ہر ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کہ بچپن سے قرآن پڑھتے آ رہے تھے، ظاہر ہے سبھی بڑی عمر کے لوگ تھے نا، یعنی ایڈلٹس تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کو تو سارا اسلام سیکھنا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی قرآن بھی سیکھنا تھا، حدیث بھی سیکھنی تھی، دین کے اور احکامات بھی سیکھنے تھے، جو اتر رہا ہے وہ بھی سب سیکھنا تھا۔ ہم سوچتے نا ہم بچپن سے نہیں سیکھا تو اب مشکل ہے، نہیں، تو ان سب نے بھی تو اسی وقت میں، یعنی ایڈلٹس تھے جب انہوں نے سیکھا تھا، اور کیسے قرآن کے ماہر بن گئے۔ ابلاغ میں یہ پہنچا دو، یہ نہیں کہ غیر مسلموں تک صرف پہنچا دو، جو مسلمان بھی ہیں ان تک بھی پورا کا پورا دین پہنچا دو، پورا کا پورا دین۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی کہتا ہے نا مجھے خواب میں آیا کہ یہ سورت پڑھو تو ایسا ہو جائے گا، وہ کرو تو ایسا ہو جائے گا، اور مجھے خواب میں آیا، کئی لوگ بنا لیتے ہیں بات کہ مجھے خواب میں آیا، یہ ہو سکتا ہے خواب میں کسی کو آیا، لیکن یاد رکھیں اس کو دین کا حصہ نہیں آپ بنا سکتے کہ کسی نے خواب دیکھ لیا کہ فلانی سورت کو اتنی دفعہ پڑھنے سے یہ کام ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا، یا یہ کیا جائے تو یہ ہوگا، دین کی کوئی بات نئی ایجاد کر لی جائے خواب کی بیسس پہ، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا دین پہنچا دیا۔ اسی لیے جو بدعت کرتے ہیں ان کو بھی یہی بات کی نصیحت کی جائے کہ دیکھو دین تو مکمل ہو گیا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی بتانے سے، جو بھی چیز تھی۔ اور جو لوگ، اچھا ایک بات اور، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں تو سب کو بتائیں، لیکن بعض باتیں جو تھیں نا انہوں نے صرف حضرت علی کو بتائی تھیں، وہ سب کو نہیں بتائیں، یہ بات جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے، اب میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں مسروق آئے، آپ نے فرمایا اے ابو عائشہ، جس شخص نے تین باتوں میں سے ایک بات کہی اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ تو میں نے پوچھا وہ کون سی باتیں، فرمایا جس نے یہ کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ تو مسروق کہتے ہیں کہ میں سہارے سے بیٹھا ہوا تھا، میں سنبھل کے بیٹھ گیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور جو شخص کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور تیسری بات، جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات کی خبر دیتے ہیں، یعنی خود ہی آپ کو پتہ ہے غیب کی باتوں کا کہ کل کیا ہونے والا ہے خود سے، یعنی جو باتیں وحی کے ذریعے آئیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی ہاں جنت میں ایسے ہوگا، وہ ایسے ہوگا، ایک آدمی اس طرح سے جائے گا، ایک آدمی جہنم میں ایسے لے جائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی نا۔ لیکن از خود اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی خبر تھی باتوں کی، فیوچر کی باتوں کی، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ ٹھیک ہے، یہ تین باتیں ہیں جن کے بارے میں جو کوئی کہتا ہے نا تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علم جو ہے نا صرف کچھ کچھ لوگوں کو بس دیا، خاص خاص لوگوں کو اور کسی کو نہیں دیا، یہ سب جھوٹ ہے، سارا کا سارا آپ نے پہنچایا امت تک، اور اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے پہنچایا۔ اور ما انزل الیک میں کیا کیا ہے، قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہے نا وحی جلی اور ایک ہے وحی خفی۔ یہ وحی جلی تو یہ ہے جو قرآن ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ویسے بھی وحی اترتی، جو قرآن میں نہیں ہے وحی خفی اس کو کہتے ہیں، تو جیسے ایک حدیث ابو داؤد میں بھی ابن ماجہ دارمی میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اسی کی جیسے اور بھی علوم دیے گئے ہیں، آئندہ زمانے میں ایسا ہونے والا ہے کہ کوئی شکم سے یعنی پیٹ بھرا ہوا راحت پسند یہ کہنے لگے گا کہ تم کو صرف قرآن ہی کافی ہے، جو اس میں حلال ہے صرف اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام ہے صرف اس کو حرام سمجھو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے وہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کے کلام کے ذریعے حرام کی بھی چیزیں ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی حدیث بھی اس میں ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے جو آتا ہے نا وہی وہ بیان فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا پہنچا دیا اور قرآن اور حدیث دونوں ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے وہ اس حدیث کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایسے کوئی بندہ آئے گا جو ایسا پیٹ بھرا ہوگا اور وہ ایسے کہے گا ہمیں تو قرآن کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں، اور کچھ نہیں ہے، بس اسی کو سمجھو جو اس کے اندر ہے، باقی حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج بہانے بہانے سے حدیث کو پیچھے کر دیتے ہیں، منکرین حدیث پیدا ہو چکے ہیں، وہ اس حدیث کو کیا کہیں گے پھر؟ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سبحان اللہ آرگنائز طریقے سے ابلاغ کا کام کیا، پہنچا دینے کا کام کیا. کیسے؟ کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں مکی دور میں، آپ دیکھیں مکی دور میں کوئی باقاعدہ ابلاغ کا انتظام تھا؟ کوئی پہنچا دینے کا انتظام تھا؟ کوئی تعلیم کا انتظام تھا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھ لیں جس کو کہیں گے نا موبائل استاد تھے، یعنی چلتے پھرتے استاد، ہر جگہ ہر ہر حلقے میں خود پیغام پہنچاتے تھے. حج کے دنوں میں جاتے تھے خیموں میں منا میں اور جا کے وہاں پہ اللہ کا پیغام دیتے تھے، ابلاغ کرتے تھے. اس کے بعد دیکھیں حالانکہ وہاں پہ کس قدر یعنی ظلم و ستم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الارقم، ایک ارقم بن ارقم کے گھر میں ایک سمجھ لیں چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا، جو خفیہ ایک سیکرٹ پلیس تھی جہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی صحابہ کرام کو، قرآن سکھایا جاتا تھا. اور ارقم دیکھیں سابقون الاولون میں سے تھے، مسلمان شروع شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، اور سبحان اللہ جہاں وہ پہلا مدرسہ تھا نا صفا پہاڑی کے ساتھ تھا، وہ اب وہ حرم کے اندر آ چکا ہے وہ جگہ، اب وہاں پہ تو نہیں مکان ہے نا، اب وہ حرم کے اندر جگہ. اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ ان لوگوں کی اخلاص اور ان لوگوں کی جو سبحان اللہ جو دین کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو وقف کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو نماز اور سجدے کی جگہ بنا دیا ہے. آج وہ خانہ کعبہ کا جو صحن ہے اس کے اندر ہی ہے وہ، قیامت تک کے لیے دیکھیں وہاں پہ سجدے اور رکوع اور عبادات ہوتی رہیں گی. اللہ اکبر. تو یہ ایک مدرسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا تاکہ لوگوں تک دین کا علم پہنچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ان کو یہ ساری تعلیم دیتے تھے، بلکہ وہاں پہ ہاسٹل بھی سمجھ لیں ایک، جس کو میں ورڈز آج کے یوز کروں گی آپ اسے بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب اس وقت تو ٹھیک ہے دو دو آدمی ایک کو دے دیے جاتے تھے، دار الارقم میں بھی بعض لوگ سٹے کرتے تھے تو ہاسٹل ہو گیا نا، یہ تھوڑا عرصہ شارٹ سٹے بھی کرتے تھے کہ یہاں پہ رہ کے اور پھر سیکھ لیں. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کا صحن بھی ایک مدرسہ تھا، ان کا کورٹ یارڈ صحن جو تھا اس کے اندر کوئی باقاعدہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، لیکن جب وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے اور سنتے تھے ان کا قرآن، یہ تعلیم کا انتظام ہو رہا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی نا تو کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ مقام غمیم ایک مقام ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اور ان لوگوں کو سورہ مریم سکھائی تھی، پہنچا دیا نا، جدھر جدھر جا رہے ہیں ادھر پہنچا رہے ہیں، بس جیسے کہ ان کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی چیز میں لگے. اور دیکھیں سوچیں یعنی امیجن کتنا خطرناک سفر تھا وہ ہجرت کا جو سفر تھا، لیکن اس دوران بھی اس چیز کو نہیں بھولے. بریدہ بن اسلم ہی جو تھے وہ یہاں اسلام لائے تھے اور انہوں نے تھوڑی سورہ مریم یہاں پہ سیکھی تھی، باقی پھر وہ مدینہ آئے تھے تو باقی وہاں سیکھی. اور مدینہ میں آ کے بھی کوئی سلسلہ تھا ایسا، باقاعدہ کوئی ایجوکیشنل سسٹم تھا؟ مکہ میں تو دارالارکم چھوڑا ہے نا، اب مدینہ میں کیا تھا؟ ایک تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہجرت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ روانہ کر دیا تھا، وہ وہاں پہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو، اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو بہت سارے لوگ مسلمان تھے آلریڈی اور قرآن کی تعلیم جانتے تھے، تو وہاں پہ ایجوکیشن اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو ایک اور مدرسے کا آغاز ہوا، وہ کون سا تھا؟ اصحاب صفہ کا تھا، جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستون ابو لبابہ کے پاس بیٹھ کے تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ ستون جو ہے نا، جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، تو ریاض الجنہ ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا، جن لوگوں نے مسجد نبوی گئے، ریاض الجنہ کے پاس ہی ایک پلر ہے، اس پہ لکھا بھی ہوا ہے ستون ابو لبابہ۔ اس ستون کے پاس بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ اصحاب صفہ بھی آتے تھے، باہر والے بھی لوگ آ جاتے تھے، حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے، لوگوں کے خواب بھی پوچھ کے اس کی تعبیر بھی بتاتے تھے، اور فجر کے بعد یہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سیکھا اور آگے سکھایا، اسلام کو لرن کیا اور آگے پہنچایا، اس طرح سے اسلام پھیلا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تڑپ تھی نا، وہی صحابہ میں بھی تھی، ان کو بھی یہ تھا کہ جہاں بھی کوئی مل جائے اس کو کچھ نہ کچھ سکھا دیں، چاہے سفر میں ہے، گھر میں ہے، کسی جگہ پہ بھی ہے، وہ اپنے ہر ٹائم سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، اور اس کو گرا سے باندھ لیں، کہ اللہ کی بات کو پہنچانا ہے جہاں موقع مل جائے اور جتنا موقع مل جائے۔ دیکھیں یہ تعلیم فارمل بھی ہوتی ہے، انفارمل بھی ہوتی ہے، تو انفارمل تعلیم کا سلسلہ تو ہمیشہ ہی جاری رہتا تھا، اور فارمل تعلیم ہوتی تھی جیسے اب باقاعدہ، جیسے میں آپ کو بتایا کہ اصحاب صفہ کو تعلیم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فارمل تعلیم بھی ہوتی تھی، صحابہ کرام ایون مسجد میں بیٹھے، جیسے ایک حدیث میں نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تو ایک طرف دیکھا کہ کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف دیکھا کہ کچھ لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، مذاکرے کر رہے ہیں، ڈسکشن سیشن جس کو کہیں گے، وہ بھی ہوتے تھے کہ لوگ آپس میں اللہ کی کتاب کو ڈسکس کرتے تھے کہ کیسے اس کے اوپر عمل کیا جائے، فلاں آیت کیسے ہے، فلاں آیت کے معنی کیا ہیں، فلاں مسئلہ اس سے نکلتا ہے، تو جیسے آپ کے گروپ سیشنز ہوتے ہیں، تو وہ مطلب اتنا زیادہ وہ اس چیز میں باقاعدہ تعلیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے، الگ سے بھی بیٹھ کے اس طرح سے ڈسکشنز کرتے تھے، بہت ساری احادیث اس میں ملتی ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، اور ایک دفعہ یہ بھی فرمایا، کیا بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں کو نہ تو دین کی سمجھ کی تعلیم دیتے ہیں، نہ علم سکھاتے ہیں، نہ واضح نصیحت کرتے ہیں، نہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، نہ برائی سے روکتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، واضح نصیحت کریں، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل کریں، ان سے دین کی سمجھ حاصل کریں، واضح نصیحت قبول کریں، ورنہ اللہ کی قسم میں ان سب لوگوں کو سزا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ابلاغ کا بھی حکم دیا، دوسری طرف لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ علم سیکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے ممبر سے اترے تو صحابہ کہنے لگے، آپ نے کن لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کی؟ بعض نے فرمایا کہ اشاعرہ مراد ہے، یہ خود سمجھ رکھنے والے تھے لیکن ان کے پڑوسی جاہل تھے۔ تو جب یہ بات اشاعرہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ایک گروہ کا تو بڑی تعریف کی ہے اور ہماری مطلب ڈانٹ پلائی ہے، ہمارے بارے میں اس طرح کر کے ذکر کیا، کیا قصور ہے ہمارا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی بات فرمائی کہ اپنے پڑوسیوں کو سے سیکھتے نہیں ہیں اور ان کو سکھاتے نہیں ہیں، ان کا نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ ہمیں سزا دیں، ہمیں ایک سال کا ٹائم دیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی، ایک سال بعد انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی بھی تھی، بدوؤں کو۔ یہ مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے۔ تو ایک سال میں کیا ہوا تھا، وہ بدو جو تھے، بدو لوگ جو بالکل، یعنی آپ کو پتا ہے کہ کتنے آج تک بھی بدو لوگ کتنے تعلیم سے کتنے دور ہیں، وہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایجوکیشنل سسٹم وہاں قائم کر دیا تھا کہ جو جہاں ہے، جس مقام پہ ہے، وہاں اس کی ارد گرد جہالت نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، دین کی تعلیم آگے تک پہنچنی چاہیے، پہنچا دو پہنچا دو پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا، بلغانی ولو آیا، میرے سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہو، ایک آیت بھی تم نے سیکھی ہے نا تو وہ بھی میرے سے آگے پہنچا دو۔ اور وہ تو اس زمانے میں وہ لوگ تھے جن کو کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ان کو بھی تعلیم دی جا سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو گھروں میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس قائم کر دیے۔ دیکھیں آپ وہاں پہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا، تین لوگ صرف پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور اب اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ سب لوگ ہی پڑھنا لکھنا جان گئے تھے۔ ایک موومنٹ چلی تھی نا، صحابہ کے بچے، پوتے، پوتیاں، بیویاں قرآن کی تعلیم لینے لگے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھ جانے کی جب بات کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، علم اٹھ جائے گا، تو ایک انصاری نے کہا تھا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا، حالانکہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ گھر گھر آگے پہنچانے کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے کہ وہ کھڑے ہو گئے ایک دفعہ سارا دنیا، سارا شہر سن لے، ایسا نہیں تھا۔ نہ کوئی ٹی وی تھے کہ گھر گھر پہ چل جائے تو وہ سارے لوگوں نے ایک جگہ درس سن لیا، ایسا نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے ورڈ آف ماؤتھ سے ہی پھیل رہا تھا نا، تو وہ ورڈ آف ماؤتھ کے لیے تو لوگ چاہیے نا جو آگے سے آگے بتائیں۔ اور اس دور میں نائٹ کلاسز بھی ہوتی تھیں، صبح میں لوگ کام کاروبار کرتے تھے اور شام کو، رات کو دین سیکھتے تھے۔ جو تعلیم حاصل کر لیتے تھے انہی میں سے آئمہ مقرر ہوتے تھے، امام مقرر ہوتے تھے۔ امام کی ڈیوٹی ہی ہوتی تھی، جماعت بھی کرائے گا، تعلیم بھی دے گا۔ حضرت انس نے انصار کے 70 لڑکوں کے بارے میں فرمایا، 70 لڑکوں کے بارے میں، جب رات ہو جاتی تھی تو وہ اپنے معلم کے پاس آ جاتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اس میں رات گزارتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور مدینہ سے باہر علم کیسے پھیلا تھا کہ جو قبائل تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی صحابی کو بھیجتے تھے، یا تو وہ خود آ کے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمارے پاس کسی کو بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بھیج دیتے تھے۔ لیکن اپوائنٹمنٹ یہاں سے ہوتی تھی، مدینہ سے ہوتی تھی، وہ خود سے خود جا کے نہیں کرنے لگتا تھا۔ اسی طرح سمجھ لیں جس کو ہم آج کی ٹرمز میں کہتے ہیں نا شارٹ کورسز بھی ہوتے تھے کہ مدینہ میں آتے تھے ڈیلیگیشنز، یہاں پہ تھوڑے دن ٹھہرتے تھے، کچھ عرصہ ٹھہرے، پھر انہوں نے جو بیسکس تھی ساری سیکھ لی، پھر اپنے قبائل میں جا کے تعلیم دیتے تھے۔ اور طائف بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو مکہ اور طائف کے درمیان جتنے قبائل تھے نا، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر ٹھہر کے ابلاغ کیا، پہنچا دیا ان تک بھی۔ آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ سیرت کے بکس میں کہیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز تھیں ان کو اس طرح سے مینشن الگ سے نہیں کیا گیا ہوتا، ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہوتا۔ کیسے آپ نے پہنچایا آگے، تعلیم دی لوگوں کو۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن گزارے تھے کسی کو پتا ہے؟ 10 دن قیام کیا تھا۔ ان 10 دنوں میں ایک ایک سردار کے پاس گئے تھے اور باقاعدہ لاجک سے بات کی تھی، ان کو تعلیم دی تھی۔ تعلیم ہی ہو گئی نا جب ان کو ابلاغ کیا، پھر بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا انتظام کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور ان سوچیں 10 سالوں میں انہوں نے کتنا سیکھ لیا ہوا۔ مفسر قرآن ہے، حبر الامہ ان کو کہا جاتا ہے، امت کے عالم۔ اسی طرح سمرہ بن جندب جو تھے، ابھی بچے ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر عورتوں کے لیے خصوصی انتظام تھا، عورتوں نے اسپیشلی ریکویسٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مردوں کو تعلیم دیتے ہیں تو ہماری بھی تو تعلیم کا کوئی انتظام الگ سے ہونا چاہیے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہوا تھا عورتوں کو واضح نصیحت کرنے کے لیے۔ اسی طرح عورتیں امہات المومنین سے جا کے سیکھتی تھیں۔ اب آپ یہ مجھے صرف بتائیں، ہم تک بھی تو پیغام پہنچا ہے، ہمارے ذریعے سے کن کن تک آگے پہنچا ہے؟ کیا ہمارے پیرنٹس تک پہنچا ہے، ہمارے بہن بھائیوں تک پہنچا ہے، ہماری اولاد تک پہنچا ہے، ہمارے ہسبینڈس تک پہنچا ہے، ہمارے رشتہ داروں تک پہنچا ہے؟ کیا ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنا چکے ہیں؟ یہ سوچیں، کیا ہم نے اس طرح سے درد لیا؟ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تو ان کو پہنچا دیا تھا، اب ہم سے پوچھا جائے گا، ہم نے اپنی طاقت، قوت، استطاعت کے مطابق جتنی میری کیپیسٹی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں کہا جاتا آپ پوری دنیا میں کہیں کوئی چینل پہ ہی آ کے کوئی بتائیں، یا آپ کوئی بڑے بڑے لیکچرز دے رہی ہیں، بڑے بڑے حلقوں میں بول رہی ہیں، کوئی نہیں۔ اگر آپ اتنا صرف اپنا یہ بنا لیں نا, کوئی کوئی لمبے لیکچر کی ضرورت ہے, اتنا صرف کر لیں کہ میرے تک جو بات پہنچی ہے وہ میں نے پہنچا دینی ہے, بس وہ میں نے آگے کر دینی ہے, وہ میں نے کنوے کرنی ہے, اس کو سمجھ لیں. کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے, ذمہ داری ڈال کے گئے ہیں, وہ جو ہر حاضر ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے. آج اگر انہوں نے بھی اپنے تک رکھ لیا ہوتا تو ہم تک نہ پہنچتا, اور اب ہم سے آگے پہنچے گا تو لوگوں تک جائے گا نا. اب آپ کہیں گے مجھے کہاں آتا ہے, مجھے تو بولنا نہیں آتا, مجھے تو یہ نہیں ہے, مجھے کہاں اتنا نالج ہے, میں اتنی پختہ نہیں ہوں, مجھے نہ تو بولنا آتا نہیں ہے, تقریریں کرنی نہیں آتی. تو جیسے میں نے کہا تقریر کی نہیں ضرورت ہے, بس آپ ہر ویک کا اپنا ٹارگیٹ رکھ لیں. اصل میں نے جو سیکھا ہے, میں نے جو سمجھا ہے, جو بھی جتنا ایک ایک بات, چاہے ایک آیت ہے, دو آیتیں ہیں, جو بھی آپ کو کلک کی ہے, جو آپ کے دل میں اتری ہو کوئی بات بھی, اس ہفتے مجھے آپ, ہر ایک اپنا ڈفرینٹ ٹارگیٹ رکھ سکتا ہے, لیکن ایک نمبر ضرور اپنے ذہن میں رکھے. کوئی رکھ سکتا ہے کہ میں نے 10 لوگوں تک بات پہنچانی ہے, کوئی رکھ سکتا ہے میں نے 5 لوگوں تک بات پہنچانی ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کے گرد بیٹھیں لوگ, پھر آپ مائک پکڑیں تو بولیں, گھر والوں کو باتوں باتوں میں سنا دیں, فون پہ کسی سے بات کر رہی ہیں اس کو سنا دیا آپ نے, کسی دعوت پہ گئی ہیں, ویکینڈ وغیرہ پہ دعوتیں ہوتی ہیں, لوگ جمع ہوتے ہیں, کسی پارٹی پہ گئی ہیں وہاں بتا دیں, لنچز وغیرہ لیڈیز کے ہوتے ہیں وہاں جا کے بتا دیں. لیکن ایک اپنا اس کو کام سمجھیں, ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے بس اتنے اتنے لوگوں تک بات پہنچانی ہے اور اس ٹارگیٹ کو میٹ کرنا ہے. میں نے اگر 5 لوگوں کا ٹارگیٹ رکھا ہوا, چلیں ایک اسمال ٹارگیٹ سے لے لیتے ہیں, کیونکہ بعض لوگوں کا اتنا ملنا جلنا بھی نہیں ہوتا, چلو 5 لوگوں کا رکھا. ایک دو لوگوں کو آپ گھر میں ہی ڈھونڈ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے اس ہفتے کے 2 لوگ پورے ہو گئے, اب مجھے 3 لوگ ڈھونڈ لیں. آپ نے کسی کو بھی فون کر لیا اٹھا کے, کیونکہ مجھے یہ 3 پورے کرنے, میں اس نیت سے جب فون بھی اٹھاؤں گی نا, وہ بھی میری عبادت ہے, وہ بھی میں ابلاغ کا کام کر رہی ہوں. تو اس کو ذمہ داری سمجھنا. کتنے لوگ ہوتے ہیں نا, ہم ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ہر روز کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ, کچھ نہ کچھ ہر ایک کو دینا ہے, میں نے کچھ نہ کچھ پہنچانا ضرور ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو مجھے وہ بات بھول بھی جائے, لیکن جس کو میں نے پہنچایا اس کے لیے لانگ وے جائے. اور یہ کام مشکل بالکل نہیں ہے, بالکل مشکل نہیں, صرف اس میں ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اس کو اپنی رسپانسبلٹی بنا لے. جیسے گھر دیکھنا میری ذمہ داری ہے, بچوں کی پرورش میری ذمہ داری, کوکنگ کرنا میری ذمہ داری, گروسری کرنا ذمہ داری ہے, یہ سب ہم ذمہ داریاں سمجھتے ہیں نا, شوہر کے حقوق ادا کرنا میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے, لیکن میرے دین نے بھی تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے نا, اور وہ ہے ابلاغ, پہنچا دو, چاہے غیر مسلم ہے, چاہے مسلمان ہے, چاہے کوئی ہے, پہنچا دے. اور افیکٹو طریقے سے پہنچانا ہے, بھونڈے طریقے سے نہیں. آپ نے دیکھا جنہوں نے اپنے پروڈکٹ سیل کرنے ہوتے ہیں, وہ جب ہمارے گھروں میں فون کرتے ہیں تو اتنے پیار سے بات کرتے ہیں, پہلے حال چال ایسے پوچھتے ہیں کہ شروع میں تو ایسے لگتا ہے شاید کوئی ہمارا جان پہچان والا ہی بول رہا ہے, اس کے بعد پتہ چلتا ہے اچھا نہیں, آپ اتنے یہ چیز لے لیں اور یہ ہمارا یہ ہم نے آفر کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں, تب پتہ چلتا ہے اچھا سیلز کال ہے. وہ پیسوں کے لیے کتنے طریقے کرتے ہیں, ہم کیا دین کے لیے نہیں کر سکتے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنی آخرت کے لیے نہیں کر سکتے. ہمارے نبی کو ہم نے ایک دن منہ دکھانا ہے نا, انہوں نے ہمیں ایک کام دیا اور کام کیے بغیر ہی پہنچ جائیں گے وہاں پہ. بس ایک ہی کام ہمیں آتا ہے صرف, اور وہ ہے کہ بس میلاد کر لو اور اس میں جھوم جھوم کے نعتیں پڑھ لو, ابھی میں نے تو حق ادا کر دیا محبت کا. یہ نہیں ہے حق ادا ہوا, کوئی آپ کی امی آپ کو کوئی کام کہیں, اور کام تو آپ کرتی نہیں ہیں, بس سال میں ایک دفعہ امی کو فون کر لیا یا سال میں ایک دفعہ امی کی تعریفیں کر دیں, بس یہ کام ہو گیا. وہ آپ سے خوش ہوں گی یا ناراض کہ میں نے تمہیں صرف ایک کام بیٹی کہا تھا اور تم وہ بھی نہیں کر سکی. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ہمارے ذمہ لگایا اور وہ ہے ابلاغ کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا مشن تھا, انہوں نے صحابہ سے بھی یہی کام ان کو بھی آگے آگے کرنے کے لیے لگایا اور ہمیں بھی یہی کہہ کے گئے. تو اب کیا ہم اس کام کو ایسے ہی چھوڑ دیں, جو ہم سیکھ رہے ہیں کیا نہ بتائیں کسی کو؟ اور اس میں ہم نے جب افیکٹو دعویٰ کرنا ہے نا, ابلاغ کرنا ہے, کیونکہ سورہ یاسین میں نا وما علینا الا البلاغ المبین, صاف صاف پہنچا دینا, تو اس میں ایک تو یہ کہ بات کو ایسے نہیں کرنا کہ بس بات کی بھی اور کی بھی نہیں، پتہ ہی نہ چلے دوسرے کو، صاف صاف بات پہنچائے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے، اور حکمت سے بھی، حکمت بھی اس میں ہونی چاہیے. کس ایج کے بندے سے آپ بات کر رہے ہیں، اسے آپ کی بے تکلفی ہے یا کوئی اسٹرینجر ہے، یا اس کے پاس کیا علم ہے یا بالکل جاہل ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کے پرابلمس کیا ہیں، اس کے مشغلے کیا ہیں، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اس طرح سے بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سے دعا کر کے، سب سے بڑی تو یہ بات ہے اللہ سے دعا کر کے کہ میری بات اس کے دل تک پہنچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ بھی بات تھی حکمت کی کہ پیغام پہنچانے کے لیے سر پہ سوار نہیں ہو جاتے تھے، موقع اور حالات دیکھ کے اس مطابق بات کرتے تھے. آپ سبحان اللہ ساری احادیث اٹھا کے دیکھیں نا، تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کیسے باتوں باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تک بات بھی پہنچا دیتے تھے، کیسے پہنچا دیتے تھے. ہاں دیکھیں، وہ عورت آئی ہے، وہ اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے، اس نے اس کو ایک بچہ مل گیا ہے، اس نے اس کو سینے سے لگا لیا ہے، یا جنگ کے اس کے اندر گم گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کے اندر سے یہ بات نکال لی کہ دیکھو تمہارا رب وہ تم سے بھی، اس سے بھی زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ جتنی یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی. کیسے، مطلب بات بات میں سے نا میسج دے دیتے تھے. تو یہ ہے ایک انفارمل ذریعہ. اب اس طرح انفارملی آپ باتوں باتوں میں دوسرے تک بات پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو ابلاغ کا کام ہے نا، یہ جب آپ فارمل کرنے لگتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، فارملی جب آپ کرنے لگتے ہیں اس کام کو، تو یاد رکھیے گا جو بھی زندگی میں پلان کرتے ہیں کہ کبھی یہ کام کریں گے، تو اس کام کے اجر بھی بہت ہیں، لیکن اس کام کی مشکلات، رکاوٹیں اور پرابلمس بھی بہت ہیں. اس لیے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پیٹھ پیچھے باتیں بنانے والے، بعض لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ شرارتیں کرتے ہیں، بعض فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوئی مشغلہ نہ اس کو سمجھیے گا کہ فارغ کام ٹائم کا مشغلہ ہے، چلو چلو اور کوئی کام نہیں مل رہا، لوگ میری بڑی تعریفیں کریں گے، آگے پیچھے ہوں گے، تو اس لیے چلو یہی کام شروع کر دوں. روزی پکچر نہیں ہے یہ. اس راستے میں مشکلات آتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو سامنے صرف تعریفیں نظر آتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا بیہائنڈ دا اسکرین کیا ہو رہا. بہت چیلنجز ہیں اس میں، بہت پریشرز بھی آتے ہیں، بہت بے عزتیاں بھی سہنی پڑتی ہیں، مگر بس اتنا ضرور ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے واقعی کوئی کام کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ڈھارس بھی دیتا ہے اس کی خاطر. جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے کہ ایک طرف سے اس کو کہیں دکھ دینے والی باتیں سنائی دیتی ہیں، تو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ فوراً کوئی ایسا بھیج دیتا ہے جہاں سے اس کو تسلی بھی مل جاتی ہے، پھر اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہ راستہ مشکل ہے. آپ انبیاء کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں اس راستے میں، مگر یہ کام کرنا ہے کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے. آپ کو کیا پتا آپ کسی کو ایک بات سکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور وہ بات اس کے لیے کتنی بڑی لائف چینجنگ چیز ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ یہ عزم کرنا ہے، انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو. واللہ یعصمک من الناس، یہی ہے بات جو میں ابھی کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بچائے گا لوگوں سے. واقعی پھر دیکھیں، جب آپ حق بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، 100 دشمن ہو جاتے ہیں، 100 لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کتنی مخالفتیں تھیں، دشمن اتنے در پہ تھے کہ بعض دفعہ تو یہ حال ہوتا تھا کہ یعنی جان لینے تک کی کوششیں کی گئیں، جادو کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نظر لگانے کی کوشش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی سازشیں کر کے خفیہ طور پہ سیکرٹلی حملے کیے گئے کہ کسی طرح ان کو ختم کر دیں. کبھی چادر گردن میں لپیٹ کے اور اسٹرینگل کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی اوجڑی سر پہ ڈال دی گئی کہ اس کے اندر ہی دب کے اور مر جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعدہ فرمایا کہ اللہ آپ کو بچائے گا ہر مصیبت سے، ہر ایک مخالفت سے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند جاگے ہوئے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آج کیا بات ہے؟ فرمایا کاش کہ میرا کوئی نیک بخت صحابی آج پہرا دیتا، یعنی کہ میں پہرا دیتا تو میں تھوڑی دیر سو ہی جاؤں، اتنا خطرہ ہوتا تھا۔ تو یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے کانوں میں ہتھیار کی آواز آئی، تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ جواب ملا کہ میں سعد بن مالک ہوں۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ جواب دیا کہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری کروں اس کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآرام سو گئے، یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اتنا خطرہ ہوتا تھا، اس قدر دشمن کا وہ ہوتا تھا کہ کہیں سے بھی اس وقت آ سکتا۔ تو ایک روایت میں کہ یہ سن 6 ہجری کا 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس آیت کے نازل ہوتے ہی، جب اس آیت نازل ہوئی نا، یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، اللہ ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس سے پہلے کیوں نہیں، پہلے بھی تو اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے حفاظت تو بے شک اللہ کی، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے، اس لحاظ سے چھوڑا ہوا تھا کہ دشمن جو ہے جو بھی کاروائیاں کر لیتا تھا اس میں کامیاب کسی حد تک ہو جاتا تھا۔ مثلا کوئی آدمی آیا ہے اور وہ گردن کے اندر چادر ڈال کے اور یعنی گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور پیر سر گردن پہ رکھ کے اور دبانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے کوئی فرشتے اتر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی وہ۔ اور اب آ کے آپ دیکھیں نا سورہ مائدہ، یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا جب سورت پڑھتے ہوئے، کہ یہ سورت یعنی مڈ آف مدنی دور کے بعد کی ہے، 6 ہجری کے بعد کی ہے۔ تو اس وقت جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب نہیں، اب آپ کو لوگوں سے بچانا میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اب آپ کا حافظ و ناصر ہے، اب بے خطر رہی ہے، اب کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس آیت سے پہلے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الرٹ رہتے تھے، لوگ گارڈ بھی کرتے تھے، یعنی اب یہ دیکھیں یہاں پہ حضرت سعد بن مالک کھڑے میں گارڈ کرنے کے لیے، تو ایسی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ دشمن ایک تھوڑی تھا، مشرقین مکہ بھی دشمن تھے، پھر مدینہ میں آئے تو منافقین بھی دشمن تھے، منافقین نے بھی ایک دفعہ سے سیکرٹ حملہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر یہودی بہت بڑے دشمن تھے، اور بھی لوگ دشمن تھے، دشمنوں کی تو کمی نہیں تھی۔ اور ان لوگوں کا تو آپ کو پتہ نہیں کہ کوئی حکومت، کوئی عدالتیں، کوئی پولیس سسٹم، کوئی ایسا تھوڑی تھا اس وقت۔ تو جب یہ آیت اتری ہے نا، اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے سر نکال کے اپنے جو گارڈز کھڑے ہوئے تھے ان سے فرمایا جاؤ، اب میں اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں، اب تمہاری چوکی داری کی ضرورت نہیں رہی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مکے میں بھی آپ کی حفاظت کے لیے، مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتا تھا کہ کوئی نہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہاں پہ پھر بھی اس طریقے سے سبحان اللہ، ایسے صحابہ جان نثار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کر دیے کہ وہ ہر موقع پہ آپ کے آگے آگے ہوتے تھے۔ غزوہ احد میں دیکھیں کہ کیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کوششیں کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو محفوظ رکھا۔ وہ جان نثار صحابہ آ کے کھڑے ہو گئے، آگے شیلڈ بن گئے، اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتے بھی اتار سکتا تھا، مگر سب کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی تلوار نکال لی، آپ کی تلوار بلکہ پکڑ لی جو درخت پہ لٹک رہی تھی، اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ تمہیں میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ اس وقت کے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، اللہ اکبر، تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ یہ دیکھیں بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے یعنی تکلیفیں تو پہنچائی گئیں مگر قتل تک کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخالفتوں کے، یہ نہیں صرف قتل کی، تمام مخالفتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ فرما دیا۔ ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو، جو ایسے کفر پہ لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں فرماتا. اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو راستہ نہیں دکھائے گا، یعنی وہ ناکام ہی ہوں گے، ان کو نہیں اللہ راہ دکھائے گا، ان کو گائیڈ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم، نہیں ہو تم، علی شیئن، کسی چیز پر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی چیز پر تم نہیں ہو، یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں، تم یو آر ورتھ لیس، یو ہیو نو بیس. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کیا تھا. دیکھیں آگے بات آ رہی ہے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں. اور یہ خاص طور پہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی بہت بڑی ویلیو سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے وی آر دا چوزن ونس، ہم پروفٹس کی اولاد ہیں، ہمارے اندر اتنے نبی آئے ہیں، ہمارا اتنا بڑا مقام ہے، ہم دین کے ٹھیکے دار ہیں. بہت بڑی چیز سمجھتے تھے نا، وہ تو اپنے آپ کو اتنا سمجھتے تھے، اس لیے بھی اہل مکہ انہیں کے پاس جا کے ان سے بھی سوال پوچھتے تھے، کیونکہ ان میں بھی وہ ان کو بہت لک اپ کرتے تھے کہ یہ بہت عالم فاضل لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم بہت بڑی چیز ہو، کوئی بہت کچھ ہو، تمہارا کوئی مرتبہ کوئی مقام نہیں ہے. کب تک نہیں ہے؟ کب تک؟ حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، سمجھائی؟ تب تک جب تک تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف. یعنی اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری کوئی ویلیو ہو اللہ کی نظر میں، سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از اسٹیبلش کرو اس نظام کو، اس سسٹم کو. اسٹیبلش کرنا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے نا، قائم کرنا. قائم کرنا بہت دن سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیسے قائم کریں؟ اگر ہمیں یہ بات نہ سمجھ آئی تو پھر تو ہم ان آیتوں پہ سے گزر جائیں گے. بس قائم کرنا، قرآن میں یہ ہے کہ قائم کرو. بھائی قائم کرنے کا مطلب یہ انڈیویجول لائفز میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، کلیکٹیولی بھی، اپنے ملکوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی اکانومی میں، اپنے بزنسز میں، اپنے گھروں میں، اپنی ہر طرف امپلیمنٹ کرو اللہ کی کتاب کو. ٹھیک ہے، ان کو کہا گیا تورات اور انجیل اور جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا اور ان کے علاوہ؟ قرآن. ٹھیک ہے، تورات انجیل کو پھر نافذ کرنے کا کیوں کہا گیا؟ تورات انجیل کو جب اسٹیبلش کریں گے تو انہیں میں تو لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا اور اس کو ماننا ہے، تو پھر تو پھر ماننا ہی پڑے گا، پھر تو وہ ظاہر ہی بات ہے، پھر تو مسلمان ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یعنی تم کوئی ویلیو نہیں رکھتے اللہ کے ہاں، تمہارا کوئی مقام نہیں جب تک اس کو اسٹیبلش نہ کر لو. یہ بات کیا صرف اہل کتاب کے لیے ہی ہے یا ہمارے لیے بھی کوئی بات ہے؟ ہمیں کہا گیا کہ ہم قرآن کو اسٹیبلش کریں، یا یہ صرف ثواب لینے کی کتاب ہے کہ الف کے اوپر 10 نیکیاں، لام کے اوپر 10، قاف پہ 10؟ ہاں، کیا چیز، کس کے لیے آیا یہ؟ اگر ہم اس آیت کو اپنے لیے پڑھیں نا، اپنے لیے، یا اہل القرآن لستم علی شیئن حتی تقیم القرآن، اے قرآن کے ماننے والوں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تم سمجھتے ہو تم امت مسلمہ ہو، آخری نبی کی امت ہو، بڑے لاڈلے اللہ کے، بڑے پیارے ہو، بڑے اللہ والے ہو، اس آخری نبی کے امت ہی ہو، ہم تو اس کے حبیب کے امت ہی ہیں. لیکن اگر تم اتنے ہی لاڈلے ہوتے تو جسٹ ایز کہ یہود کے اوپر بات کی گئی، ابھی ہم نے پڑھی تھی پچھلے کچھ سبق پہلے، کہ اگر اتنے ہی لاڈلے ہوتے تو پھر ان کو بھی کہا گیا پھر تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا کیوں مل رہی، پھر تمہیں اتنی مار کیوں پڑی. اے مسلمانوں، تم بھی اپنے آپ کو بڑا لاڈلا کہتے ہو، بڑا پیارا کہتے ہو، ہم تو بخشے بخشائے، ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں، ہم تو فلاں، او پھر تمہیں دنیا میں اتنی ذلت و خواری کیوں مل رہی ہے؟ ہر طرف سے بے عزتی، آئے دن بے عزتی، اور تم اتنی بڑی تعداد میں ہو پھر بھی تمہاری دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے، پھر بھی ساری دنیا میں بے عزت ہو. اسلام کتنے ملک ہیں جو مسلمان ممالک ہیں، پھر بھی تمہاری کوئی ویلیو نہیں، کوئی دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ جب تک تم قرآن کو قائم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جب تک تم کتاب و سنت کا نظام نہیں قائم کرتے. اور یہ اہل القرآن جو میں نے کہا نا، یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اہل القرآن کہا گیا ہے مسلمانوں کو، یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنانا بلکہ اسے پڑھا کرو رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں، جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اس کو عام کرو، عام کرو، پھیلاؤ، افشوہو، پھیلا دو اس کو، اور خوش الحانی سے پڑھو، وتغنوہو وتدبرو، اور تدبر کرو اس کے اوپر تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ بیہقی میں روایت ہے. اللہ اکبر. تو اب آپ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن والوں کو بھی کہا ہے قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا، یعنی کہ اس کو بالکل اگنور کر کے رکھا ہوا، اس کو پڑھو رات پڑھو دن پڑھو، اس کو عام کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ تدبر کرو. تم جب تک اس کو قائم نہیں کرتے نا، تمہاری بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کو تورات اور انجیل قائم کرنے کے لیے دی گئی تھی، ہمیں نہیں قرآن قائم کرنے کے لیے دیا کیا؟ لیکن کیا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. لیکن حال کیا ہے، اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے نا. اصل میں آپ یہ دیکھیں، بات کی جا رہی ہے اہل کتاب سے، لیکن سنائی جا رہی ہے کس کو؟ ہمیں سنائی جا رہی ہے. جب اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ سنایا کسی کو جاتا ہے اور کہنا کسی اور کو ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح ہے کہ اہل کتاب کو بات کری جا رہی ہے لیکن ہمیں سنائی جا رہی ہے، ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم نہ ایسا کرنا، تمہاری بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اللہ کے ہاں. وہ تو ان کے اوپر تو دیکھیں قرآن میں آیتیں ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے جہان والوں پہ فضیلت دی، لیکن ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تمہارا منہ نہیں بنتا کہ تم کہہ سکو کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، تم کوئی چیز نہیں ہو، ہم نے تمہیں کتاب دی، تم نے کیا کیا کتاب کے ساتھ؟ تو جو جرم ان کا تھا وہی آج ہم کر رہے ہیں. اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے کہ امت ٹو امت ڈفرینٹ ہو، انڈیویجول ٹو انڈیویجول ڈفرینٹ ہو. نہیں، کوئی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ وہ برے لگتے ہیں اور ہم بڑے اچھے لگتے ہیں. نہیں، سارے ہی اس کے بندے ہیں. اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ ایک بد انجام تک پہنچتے ہیں. ان کے اعمال تھے جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. اور دیکھو جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا ہے کہ قائم کرنا ہے نماز، سوری، اپنی کتاب کو، تو بجائے قائم کرنے کے الٹا کیا ہوا، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، البتہ زیادہ کرے گا بہت سوں کو ان میں سے، ماں انزلہ الیکا میں ربی کا، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا تیری طرف، طغیانا و کفرا، بجائے ہدایت میں بڑھانے کے کفر میں اور سرکشی میں اور بڑھا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان آیتیں اترتی تھیں نا قرآن میں اور ان کے پول کھلتے تھے ان میں اور بتایا جاتا تھا کہ دیکھو یہ اس طرح سے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں اور ان کی بدعمالیوں کو کھولا جاتا ہے، کتنی ہم نے پڑھی ہیں نا کہ ان کے یہ کام تھے، تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو صحیح کرتے اور کہتے کہ نہیں ہم حق کو قبول کر لیں، واقعی اس طرح ہم نے غلطیاں کی ہیں اور ہمارے اندر یہ قصور ہیں، الٹا وہ اور زیادہ سرکشی کرتے تھے اور ضد میں آ جاتے تھے اور کفر میں بڑھ جاتے تھے. تو قرآن آیا ہے آپ کو بتا رہا ہے، جیسے عام انسانوں میں بھی جب تکبر ہوتا ہے، جب تکبر ہوتا ہے تو آپ اس کو کوئی اس کی غلطی بتاتے ہیں تو کیا کرتا ہے وہ؟ اور سر چڑھ جاتا ہے، اور زیادہ ضدی ہو جاتا ہے، اور وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ سمجھے لیکن اس کو ہوتا ہے کہ میری غلطی بتائی گئی، مجھے یہ بتایا گیا. یہ بھی بہت متکبر تھے. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے ایسے ایسے کیا، یہ کیا، تو وہ اور زیادہ کفر میں بڑھ رہے ہیں. فلا تأس على القوم الكافرين. اے نبی، آپ کافر قوم کے اوپر آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ افسوس کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں افسوس کرتے تھے؟ بتایا نا جو نبی ہوتے ہیں نا, پہلے آیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ آپ ان کے اوپر افسوس نہ کریں, کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کی اندر اس قدر محبت اور اس قدر شفقت ہوتی ہے اپنی امت کے لیے کہ اسے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. وہ بے لوس ہوتا ہے, اتنا خیر خواہ ہوتا ہے, کچھ مانگتے نہیں ہیں نبی, کچھ نہیں مانگتے, بس وہ خیر چاہتے ہیں اپنے لوگوں کی. جیسے نا سورہ یونس اور سورہ ہود میں جب عذاب کی باتیں آئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین رہنے لگے تھے, آپ کے بالوں میں مطلب بہت جلدی پھر سفیدی آ گئی. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ کیا ہوا ہے, آپ پہ بڑھاپا طاری ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے, یعنی جو اس کی جیسی مضمون کی صورتیں ہیں, انہوں نے بوڑھا کر دیا, کیونکہ ان صورتوں میں انداز ایسا ہے جیسے کہ بس مہلت ختم ہونے لگی ہے اور عذاب آنے ہی والا ہے. اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے, یعنی اس کو دل پہ لیتے تھے اور اتنے زیادہ اس چیز پہ غمگین رہتے تھے, افسوس کرتے تھے کیوں یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں, کیوں یہ لوگ نہیں مانتے. اللہ اکبر. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, یہودی تو آپ کو پتہ ہے, لیکن صابی, صابی کون لوگ ہیں؟ اب صابی لوگ جو ہیں اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات سمجھ لیں, کیونکہ یہ مطلب اب یہودیوں کا اور ان کا تو سب کو پتہ ہے, مگر یہ اب ایگزسٹ نہیں کرتے اس طرح سے. مگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ لوگ جو تھے, بعض کہتے ہیں کہ ستاروں کو پوجتے تھے, بہت ساری اس کے بارے میں اختلافی تفاسیر میں آپ دیکھ لیں گے, اختلاف ہے مفسرین کے درمیان کہ وہ کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں زبور پڑھنے والے تھے, کوئی کہتے ہیں اللہ کو پہچانتے تو تھے مگر ایسے نہیں تھا جیسے ایمان والے ہوتے, لیکن اللہ کو پہچانتے تھے, ان میں ابھی کفر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی, نبیوں کو مانتے تھے اور یمن کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. تو بات کہتی ہے آپ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. اور نصارہ, اور نصارہ ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو ان میں سے اللہ پر ایمان لاتا ہے, آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے, اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ پر ایمان لانا بالکل یہ تو بیسک ایمانیات میں سے ظاہر ہے, پہلا یہی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے. یوم آخرت پر ایمان لانے کی ضرورت ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ ضروری ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ فطرت انسان کی بولتی ہے, انسان کا اندر بولتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے. اور یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ جیسے مثلا ایک 50-year-old آدمی ہے, وہ 3 لوگوں کو مار دیتا ہے, بے گناہ مظلوم لوگوں کو جو 20-21 سال کے ہیں. اس آدمی کو اگر موت کی سزا بھی دے دی جائے, زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا, موت کی سزا دے دیں, اچھا چلو جی موت کی سزا بھی دے دی, کیا انصاف ہو گیا؟ انصاف نہیں ہوا, کیونکہ انصاف اس طرح نہیں ہے کہ اس نے اپنی 50 سال کی زندگی پوری کر لی, یہ ابھی 20-21 سال کے بچے تھے. اور اگر موت دی بھی تو ایک کی موت کا اگر کہہ بھی دیا جائے, اول تو ہے نہیں, ایک کی موت کی بھی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی, ایک کی موت کا بدلہ ہو گیا, باقی 2 کا کیا بنے گا؟ باقی 2 بھی تو جان سے گئے, ان کا کہاں بدلہ لیا جائے گا؟ تو انسان کا اندر بولتا ہے کہ اللہ ہونا چاہیے ایک دن آخرت کا, قیامت کا, جس دن ظالم کو اس کا بدلہ دیا جائے اور مظلوم کو جزا دی جائے. اس مظلوم کا کیا قصور جس نے ابھی وہ پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے, اس مظلوم کا کیا قصور؟ اسی طرح بہت سارے ظلم ہوتے ہیں دنیا میں, تو انسان کی فطرت بولتی ہے اندر سے, اندر سے ہمارا اپنا آپ اپنے اندر ٹٹول کے دیکھتے ہیں, انسان کا اندر بولتا ہے ہونا چاہیے ایک دن ایسا, ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ انسان کی طبیعت ظاہر ہے ظلم کو جب دیکھتی ہے نا تو اس کے اندر سے ایک یہ آواز نکلتی ہے کہ نہیں یہ فیئر نہیں ہے اور انصاف دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی کو موت دینے سے بھی انصاف ان کو نہیں ملے گا. بدلہ یہ ہو گیا، اس طرح یہ اس کا بدلہ، یہ اس کے بدلے میں اس کو سزا مل گئی، لیکن کیا ان کی زندگی واپس آ جائے گی؟ نہیں. تو کیا یہ تو بدلہ نہیں ہوا؟ تو یہاں پہ یہ دنیا ناقص ہے نا، یہاں پہ نہیں مل سکتا، یہ وہیں جا کے ملے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارا اس کے اوپر ایمان نہیں ہے، اپنے اندر سے پوچھیں، اس آپ کا اندر بولے گا، یعنی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی لیے ایک دن رکھا ہے تاکہ سب فیصلے وہاں پہ ہوں. تو اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور صالح عمل جو کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. اور یہ ایمان جو ہے نا، یہ پختہ ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، ایسا ڈاما ڈول ایمان نہیں. ہاں ویسے تو پتہ نہیں اب قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، ایسے کوئی آ کے تو نہیں کسی نے بتایا، پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، شیطان یہ ذہن میں لے کر آتا ہے. ایمان جب پختہ ہوگا نا، تو جس چیز کے اوپر پکا ایمان ہو کہ ایسا ضرور ہوگا، انسان اس کے بارے میں بہت سیریس ہو جاتا ہے، اس کو پھر کبھی انسان اس کے بارے میں چانس نہیں لیتا. اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ کل آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، تو آپ کیا بیٹھی رہیں گی ابھی اور سوچیں گی پتہ نہیں جاتا ہے جہاز نہیں جاتا، کیا پتہ مس ہو جائے، کیا پتہ نہ جائے ہی نہ، کیا پتہ کیا حالات ہو جائیں؟ نہیں، آپ ایسا نہیں سوچتی. آپ کو یقین ہے کہ میں نے ٹکٹ لے لی ہے، تو اب آپ پیکنگ بھی کر رہی ہیں، تیاریاں بھی کر رہی ہیں، ایسے چانس پہ نہیں چھوڑتا پھر انسان کہ پتہ نہیں جاتا ہے کہ نہیں. نہیں، چانس ان چیزوں میں انسان لیتا ہے، چانس ان چیزوں کو، ان کے بارے میں سوچتا ہے جن کو ہم سیریس نہیں لیتے، ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں یقین نہیں ہوتا. اور اگر مجھے ہو کہ نہ کل ٹکٹ لیا نہ کچھ ہے، تو میں تھوڑی ابھی تیاری کروں گی، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے نا کہ میں نے جانا ہے کل. تو جس کو ایمان ہوگا آخرت پہ نا، وہ ضرور اس کی تیاری رکھے گا، وہ اس کو چانس پہ نہیں چھوڑے گا، پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے. تو ایمان بالآخرہ بہت ضروری ہے زندگی میں، اور اسی سے پھر یہ پھل نکلتا ہے عمل صالح کا. ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ خوف ایسی چیز ہے، انسان جتنی مرضی آسائشوں میں ہو نا، لگژریز میں بھی اگر آپ رہ رہے ہیں، آپ کو بادشاہت بھی مل جائے نا، پھر بھی ہمیشہ انسان کو دھڑکا لگا رہتا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نا دھڑکا لگا رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ خوف فیوچر کا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں یہ چھن نہ جائے، پتہ نہیں کوئی فوت نہ ہو جائے، پتہ نہیں نقصان نہ ہو جائے، پتہ نہیں کل کو کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. یہ خوف ہوتا ہے نا، تو ہمیشہ خوف یاد رکھیں فیوچر کا ہوتا ہے. اور غم کس کا ہوتا ہے؟ غم فیوچر کا نہیں ہوتا، فیوچر تو ابھی آیا نہیں، غم پاسٹ کا ہوتا ہے، پاسٹ میں نے یہ کیا، پاسٹ میں یہ ہو گیا، وہ اس کا غم لگا رہتا ہے. تو یہ جو لوگ ہوں گے نا، نہ ان کو کوئی فیوچر کا دھڑکا ہے، کوئی وہ خوف نہیں ہے کیا ہوگا وہاں پہ. جب جو یہ کام کر کے آئیں گے، ان کو خوف بھی نہیں ہے اور پیچھے کا غم بھی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ستائے گا. وہ بھی آتا ہے نا ان کے لیے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، ان کو بھی نہ کوئی خوف ہوتا اور نہ کوئی غم. اسی طرح ان کے بارے میں کہا گیا. لیکن اچھا، اب یہ بات ہے کہ یہ آیت کو لے کر بعض لوگ اس قدر غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور وہ اتنا اپنے جو ان کی تھنکنگ ہے اس کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے چاہے تم یہودی بھی ہو، پھر بھی اگر تم اللہ اور آخرت پہ ایمان لے کر آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھے اچھے کام کرتے رہو، بس کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے لیے جنت ہے. اور چاہے تم کرسچن بھی رہو، تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم نے مسلم ہونا ضروری ہے؟ تو اس لیے تو یہاں پہ تو ہے ہی نہیں، یہاں پہ تو یعنی ایمان بالرسالت کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. ایمان بالرسالت سے ہی ظاہر ہے کوئی مسلمان ہو گئے، کوئی یہ مانا نہیں ہے اس کا. اس لیے کہ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس زمانے میں بھی کوئی تھا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس وقت نصارہ تھے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، تو اپنے دور میں ظاہر ہے عیسائی ہے، اگر تو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہی ہے تو عیسائی ہے نا، یہودی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہی ہے تو یہودی ہے نا، صابیوں کا کہا جاتا ہے وہ زبور پڑھتے تھے, تو ان کا ایمان ہے اگر داؤد علیہ السلام پہ یا اور پیغمبروں پہ, تو ظاہر ہے وہ اپنے پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے نا, اسی لیے ان کے یہ نام ہے نا, تو پیغمبروں پہ تو ایمان ہوا ان کا. اپنے اپنے دور میں جس نے اپنے پیغمبر پر ایمان رکھا اور باقی پیغمبروں پر ایمان رکھا اور اللہ اور آخرت پر اور صالح عمل کیے, اس کے لیے فلاح خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ نہیں کہ آج جو یہودی یا عیسائی ہوگا وہ ابھی اسی کے اندر آ رہا ہے, نہیں, اپنے وقت میں جس وقت موسیٰ علیہ السلام تھے, ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے, اس وقت رائٹ ریلیجن کون سا تھا؟ اس وقت رائٹ ریلیجن عیسائیت تھوڑی تھی, نہ اسلام تھا اس وقت. جو مذہب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں, جو اس وقت صحیح یہودی تھے, وہی اس وقت ایمان تھا, وہی ٹھیک ریلیجن تھا. اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان پہ ایمان لانا ضروری تھا. جو اس ٹائم پہ ان پہ ایمان لے کر آئے وہ نصارہ کہلائے, اس وقت وہ ریلیجن ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ ورقہ بن نوفل جو تھے اس سے پہلے عیسائی تھے, تو صحیح تھا وہ, کیونکہ اس وقت صحیح ریلیجن کیا تھا؟ عیسائیت. اس کے بعد اسلام آ گیا, اس جب اسلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہو گیا. تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے, اس لیے کہ اسی آیت کو لے کر فتنے کریٹ کیے گئے, بلکہ یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو جس کو کہتے ہیں دین اکبری یا دین الہی, جو بھی اس طرح کہا جاتا ہے, تو اکبر نے ایک دین ایجاد کر لیا تھا. اس کے جو نورتن تھے یا اس کے جو وہ لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ اتنی سب کانٹیننٹ کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا نا, یہاں پہ ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ بھی رہتے تھے اور ڈفرینٹ ان کے تھے, اس کے اوپر لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھیں. انہوں نے کہا بھائی ان سب کو ایک کرنے کا ایک ہی طریقہ, یہ رسالت کو بیچ میں سے اگر نکال دیں گے نا, ہم رسول کو چھوڑو, وہ تو انہوں نے کہا وہ تو 1000 ایئرس کے لیے آئے تھے, اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اب ایک خدا کو مانو. اب وہ خدا ہے, کسی کا بھگوان کہہ لے, کوئی گاڈ کہہ لے, کوئی جیزس کہہ لے, کوئی اللہ کہہ لے, سب ایک ہی بات ہو گئی. اور باقی آخرت پہ ایمان ہے کہ ایک آخرت آئے گی, اور نیک عمل, اچھے اچھے کام کرتے رہو, بس کافی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ سارے ایک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو نبوت کو بیچ میں سے نکال دی. جب نبوت ہی نکل گئی تو شریعت بھی نکل گئی, تو اختلاف ہی کوئی نہیں رہ گیا. گاڈ کو تو سبھی مانتے ہیں نا, کوئی کچھ نام دے دیتا ہے, کوئی کچھ. پھر اس کے بعد یہ فتنہ گاندھی نے بھی اٹھایا تھا کہ بھائی جس ساری متحدہ قومیت کے لیے کہ ایک مذہب ہو جائے سب کا, تاکہ یعنی تاکہ سارے ایک ہو جائیں, کوئی کسی کو یہ نہ ہو کہ بھائی, کیونکہ اختلافات کب پڑتے ہیں؟ جس وقت کہ یہ اس مذہب کا, اس مذہب کا. انہوں نے کہا ساروں کو ایک ہی کر دو, یہ مسئلہ ہی ختم کرو. تو حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پہلے پڑھا ہے سورہ نساء میں آیت 150 سے 152 تک, آپ دوبارہ پڑھ لیجئے گا جا کے, کہ وہاں پہ ہم نے یہی بات کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جو فرق کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا, وہی لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں. تفریق کر ہی نہیں سکتے آپ پیغمبروں میں کہ میں نے اس پیغمبر کو ماننا اور اس کو مانوں گی نہیں, یہ نہیں کر سکتے. وہی کافر ہے جو یہ کہتا ہے. تو آج کے وقت میں جو کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, تو کافر ہے وہ. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا علیہم رسلا, البتہ تحقیق ہم نے لیا بنی اسرائیل سے میثاق. بنی اسرائیل سے کیا میثاق لیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اطاعت کا, کہ تم بات مانو گے, اس کا میثاق لیا تھا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا, اور ان میں بھیجے رسول. بنی اسرائیل میں بہت سارے بے شمار رسول آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر, آپ کو پہلے بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے اس میں, کہ ان کے اوپر طور کو بھی معلق کر دیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا کہ تم مانو گے, اس کتاب کو مانو گے. تو اور ان اس کے اوپر عمل کرو گے تورات پہ. تو کلما جاءہم رسولا, جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول, بما لا تهوى انفسهم, اس چیز کے ساتھ جس کو وہ پسند نہیں کرتے, ان کے نفس پسند نہیں کرتے, کوئی رسول ایسے احکامات لے کر آئے کہ جس کو لوگ نہیں پسند کرتے تھے, تو انہوں نے کیا کیا؟ فریقا کذبوا, ایک گروہ کو کس گروہ کو؟ نبیوں کے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا، اور وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ بعض نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ایک تو یہاں پہ بات سمجھ لیں کہ جب آئے گا نا کلما جاءہم رسول، رسول تو جب کبھی رسول کا ورڈ الون اکیلا آئے تو اس سے مطلب نبی بھی ہے، نبیوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ رسول کا ورڈ نبی کے لیے یوز ہو سکتا ہے، اور نبی کا ورڈ رسول کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب دونوں ایک ہی جگہ پہ نبی بھی آ جائے اور رسول بھی آ جائے تو نبی الگ معنی میں آئے گا اور رسول الگ معنی میں آئے گا۔ رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مختصراً فرق، بہت سارے مفسرین نے فرق لکھے ہیں، بہت لمبی اس چیز کے اوپر باتیں لکھی ہیں، اور کئیوں نے کچھ فرق بتایا ان کے حالات اور واقعات دیکھ کے نا، ڈفرینشیٹ کیا ہے رسول اور نبی میں کہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ باہر کیا جو مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ رسول پہ کتاب نازل ہوتی ہے یا صحیفے نازل ہوتے ہیں، اور نبی پہ نہیں ہوتے۔ نبی پچھلی لیگسی کو لے کے چلتا ہے آگے، پچھلی کتاب شریعت کو آگے لے کے چلتا ہے، اپنی الگ سے نہیں کچھ اس کی ہوتی۔ اور اسی طرح جو رسول ہوتا ہے اس کی الگ امت تشکیل ہوتی ہے، اور نبی کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول کی جان کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے، جبکہ انبیاء جو ہیں وہ ناحق قتل بھی کیے گئے، جیسے حضرت یحییٰ قتل کیے گئے، حضرت زکریہ قتل کیے گئے، اور بے شمار نبیوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ تو اس لیے جو ہے نا رسول یہاں پہ جو رسول لفظ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے نبی۔ اب جس چیز کو بھی ان کا یہ نہیں، ان کے دل کی مرضی کی نہیں ہوتی تھی، مرضی کے خلاف جب رسول بات کرتے تھے تو بجائے اس کے کہ وہ بات مانتے، یہ کیا کرتے تھے؟ انہی کو قتل کر دیتے تھے، انہی کو جھٹلا دیتے تھے۔ یعنی کسی سے ڈس ایگری کرنے کا حق تو کسی کو ہو سکتا ہے، چلو یہاں تک تو بات مان سکتے ہیں کہ ڈس ایگری کیا انہوں نے، لیکن اس حد تک گر جاتے تھے، اتنی ان کو نصیحت بری لگتی تھی کہ ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو نبی آتے تھے نا وہ تو مطلب کھول کھول کے بات سناتے تھے، وہ تو کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ اب یہ باتیں ان کو بری لگتی تھی کہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، بہت بپھرتے تھے، بڑے غصے میں آتے تھے اس کے لیے۔ ان کو کہتے تھے بھائی تورات کے اوپر عمل کرو، اس کے اوپر عمل کرو، تم اپنی کتاب کو امپلیمنٹ کرو، لیکن یہ نہیں مانتے تھے۔ اور مانتے کیا، ماننا تو چھوڑے، یہ قتل ہی کر دیتے تھے۔ اتنی حد تک مخالفت کرتے تھے، تو یہ ان کی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ یہ اتنے انٹالرنٹ تھے۔ آج یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ ایسے ہیں مسلمان، یہ کرتے ہیں، ان کی تو ہسٹری بتاتی ہے کہ جنہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو پھر آپ سوچ لیں کہ پھر وہ کیا اور کیا کر سکتے۔ کہتے تھے ہمیں ہماری غلطیوں کو بتاؤ نہیں، ہمیں کچھ نہ کہو۔ یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے جو بہت ہی تکبر کا رویہ ہوتا ہے، بس اگر میری غلطی بتا دی تو بتائی کیسے، اس کو ٹالریٹ نہ کرنا۔ آج ہمارے اندر بھی یہی خرابی ہے کہ تکبر اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ میں تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتی، کچھ مجھے بتایا کیسے کسی نے۔ اگر آج کوئی مبلغ آ جائے، چلو نبی تو نہیں ہے، رسول تو نہیں ہے، کوئی آج مبلغ آ جاتا جو حق کی بات بتاتا ہے، تو ہمارے تو لوگ کئی علماء کو قتل کر چکے ہیں، کئی علماء ایسے ہیں گولی مار دی جاتے ہوئے، فلاں نے کو ایسے کہا دیا، کہ ان کو پسند نہیں آتی کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں اچھی لگتی۔ آپ نہ مانو لیکن کسی کو جان سے مار دینا۔ اب جو علماء ہیں وہی انبیاء کے وارث ہیں نا، آج ان کو قتل کرنے کا سلسلہ ہے۔ اور انہوں نے جو یہود نے قتل کیے، تو جیسے الیاس علیہ السلام کی دعا آتی ہے کہ اے اللہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو چھوڑ دیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، میں ایک اکیلا ہی بچا ہوں، وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ یہ ان کی سلاطین باب نمبر 19 میں۔ اسی طرح دو نبیوں کو انہوں نے جیل بھیج دیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ اس کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ یہ بھی سلاطین کتاب ہے، اس میں باب نمبر 22 ہے۔ تو یہ تھی نبیوں کی حق گوئی کی سزا جو یہ دیتے تھے۔ اور آخر میں آپ کو پتا ہے نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو ظاہر ہے قتل نہیں کر سکے کیونکہ وہ رسول تھے، اور لیکن انہوں نے اپنی طرح سے کوشش تو پوری کر لی نا، اپنے طور پہ تو یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا. اللہ اکبر. اور حال کیا ہے ان کا، خوش فہمی دیکھو ذرا. وحسبوا الا تكون فتنه فهموا وصموا، اور انہوں نے سمجھا یہ ہوا ہے کہ ہمارے پر کوئی فتنہ نہیں آئے گا. فتنہ سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ویسے تو ہم فتنہ آزمائش کے طور پہ کے لیے یوز کرتے ہیں نا، لیکن یہ ورڈ ٹربل کے لیے بھی ہوتا ہے، مصیبت کے لیے بھی ہوتا ہے، نقصان کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا حال یہ ہے، ایک تو نبیوں کو جھٹلاتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا ان کو، اور دوسرے کیا کرتے ہیں، اور قتل کرتے ہیں، اور پھر حال یہ ہے کہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم کو تو اب کوئی فتنہ نہیں آئے گا. اللہ تکونا فتنہ تن، یہ سمجھتے ہیں کیسے نہیں آئے گا، یہ سارے کام کر کے کیا تمہارے پر کوئی وبال نہیں آئے گا، کوئی بلا نہیں آئے گی. تو وہ اندھے بن گئے اور بہرے ہو گئے. کس چیز سے اندھے اور بہرے ہو گئے؟ دین کے معاملے میں اندھے ہو گئے، دین کے معاملے میں بہرے ہو گئے. یعنی ان کو پھر حق سنتا ہی نہیں ہے اور حق نظر ہی نہیں آتا. اور پھر ثم تاب اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہوا ان پر. ثم تاب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ مہربان ہوا ان کے اوپر جس وقت کہ انہوں نے توبہ کی، انہوں نے پھر توبہ کر لی تھی. اور پھر ثم عمو وصمو کثیر منہ، پھر اس کے باوجود پھر سے ان کا یہی حال ہو گیا کہ پھر دوبارہ وہ انہی چیزوں میں دوبارہ پڑ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اندر بہرا کر دیا کہ پھر ان کو حق نہ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو یہ کب ہوا، اندھے بہرے ہونے کا معنی کیا؟ کہ انہوں نے دیکھ کے بھی ہدایت حاصل نہیں کی، سن کے بھی ہدایت حاصل نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر پھر بہت چیزیں آئیں، ان کے اوپر قحط آئے، وبائیں آئیں، پھر بھی انہوں نے نصیحت لی. جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ہماری باتیں ہو رہی ہیں، نہیں ایسے لگتا آپ کو؟ اتنی مصیبتیں آتی ہیں، اتنی مصیبتیں آتی ہیں، آئے دن ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود حال یہ کہ ایسے لگتا ہے اندھے بہرے ہو گئے، کہ دیکھ کے بھی نہیں یہ سوچتے کہ اللہ ہم توبہ کر لیں، یہ ہمارے پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا، اب ہم اس چیز سے رک جائیں. نہ، کوئی نصیحت نہیں، بہرے ہو گئے، ان کو سنایا جاتا ہے، بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر بھی کوئی نصیحت نہیں. کتنی قوموں کا سنا، کتنی بنی اسرائیل کا سن لیا، پھر بھی کوئی نصیحت نہیں، پلٹنا ہی نہیں اللہ کی طرف. اور دیکھیں یہاں پہ دو دفعہ ان کے اندھے اور بہرے ہونے کی بات ہے. اب تفاسیر میں ڈفرنٹ اس کی وہ بتائیں کہ کس طرح یہ اندھے بہرے ہوئے. بعض کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھے، اس وقت اندھے بہرے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہوں نے توبہ کی، ان میں سے بعض ایمان لے آئے، ایمان لانے کی توفیق ہو گئی ان کو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر یہ لوگ اندھے بہرے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے آپ کی نبوت کو پہچان بھی لیا، پھر بھی اندھے بہرے ہیں. اندھا بہرا کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ فزیکلی اندھے بہرے ہو گئے، یہ نہیں، مطلب دیکھ کے بھی ایسے ہو گئے کہ بالکل اندھوں کی طرح بن گئے، سنتے بھی ہیں پھر بھی ایسے ہو گئے کہ جیسے سن ہی نہیں رہا ان کو. بھلا ان کو پتا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں؟ پتا تھا. یعرفونہ ہم کما یعرفونہ ابناءہم، ایسے پہچانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو، پھر بھی نہیں مانتے. اس سے زیادہ کیا اندھا بہرا ہونا. اسی طرح ایک اور جگہ بھی یہ ہے کہ کیسے یہ اندھے بہرے ہوئے تھے، کہ ان کے اوپر پہلے ایک حادثہ ہوا، بہت بڑا حادثہ، کیونکہ یہ بدعمالیاں تو کر ہی رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ مصیبت بھیجی. مصیبت کیا بھیجی؟ کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، 586 بی سی بیفور عیسیٰ علیہ السلام، وہ کیا، وہ آیا، اس نے آ کے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور یروشلم میں داخل ہوا، اس نے مسجد کو جلا دیا اور ان کو یہودیوں کو مارا بھی، قتل و غارت بھی کیا ان کا، اور ان کو ہانک کے بابل لے گیا، بابل کے عراق میں ہے نا بابل، اور وہاں پہ ان کو قید بھی کر لیا، پھر ان سے بیگار بھی لیتا تھا، یعنی بہت مشقت والے کام لیتا تھا، بہت ان کے اوپر آفت آئی بھی تھی. پھر انہوں نے توبہ کی، جب توبہ کی ثم تاب اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ بھیجا، سائرس اس کا نام تھا، وہ آیا، اس نے یہاں پہ حملہ کیا، اس نے ان کو فری کرایا 530 BC میں. پھر یعنی کافی سال، دیکھیں آپ 50 سال تو ہو گئے نا، تو کافی سال یہ 50 ایئرس تک، یعنی لگ بھگ اپروکسیمیٹلی یہ لوگ وہاں پہ اس مصیبت میں پڑے رہے. لیکن جب سائرس آیا، پھر اس نے جب یہاں پہ قبضہ کر لیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ اپنے اپنے شہروں میں، واپس چلے جاؤ، تو اپنے شہروں کو جا کے آباد کرو. یہ واپس چلے گئے، انہوں نے پھر سے اپنی مسجد بنا لی، پھر سے انہوں نے اپنی سارا سیٹ اپ کر لیا، لیکن پھر وہی نافرمانیاں، پھر وہی حق سے اندھے بہرے ہو گئے. تب ان کے اوپر دوسرا بہت بڑا ایک، یعنی حادثہ کہہ لیں، ان کے اوپر بہت بڑی مار آئی. اور وہ کیا تھی، ایک ٹائٹس، ایک بادشاہ تھا، وہ آیا، اس نے جو حملہ کیا یروشلم کا، پہلے اس نے محاصرہ کیا، پھر ایسا حملہ کیا، یہود بھوک سے مجبور ہو کے اس وقت لیدر تک کھانے لگے تھے، اور بعض دفعہ بھوک سے اتنے بلبلا اٹھتے تھے. اس نے 10 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، 10 لاکھ، سوچیں 1000 کو قتل کیا تھا، اور 97,000 کو قید کر لیا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھنے کے بعد کو تقریباً 70 ایئرز بعد کی بات ہے. یہ دوسری دفعہ اللہ نے ان کو اتنی زبردست مار دی، اور ان دونوں حملوں میں یہودیوں پر اتنی بڑی تباہی آئی نا، اور ان کے ہیکل کو بھی برباد کر دیا. ہیکل سلیمانی نا، وہ بالکل برباد کر دیا، جس کو آج تک یہ بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور دیوار کے پاس ایسے ایسے سر سر کر کر کے تو اپنی وہ پڑھتے ہیں. اور رات آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ، ان کی ابھی یہ ہے کہ یہ بن جائے آپ، تبھی یہود کو دوبارہ سے عروج ملے گا. تو یہ دیکھو، اندھے ہوئے، پھر انہوں نے توبہ کی. اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، اللہ پھر متوجہ ہو جاتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا، پھر یہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. ان کا یہ حال ہے. تو بالکل ہم جیسے، آج ہمارے اندر بھی احساس تو بالکل ختم ہو چکا ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم نے پلٹنا ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے، کوئی احساس نہیں ہے. بلکہ اپنی غلطیوں کو بھی نا دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ہائے ہمارے خلاف سازشیں ہو گئیں، فلاں ملک ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، فلاں ہمارے ساتھ ایسے کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، دشمن نے تو، بھائی دشمن تو ہمیشہ سے جو کمزور ہوتا ہے اس کو شکار کر لیتا ہے. دشمن تو موقع دیکھتا ہی ہے نا. آپ اپنا دیکھو کہ آپ کا کیا حال ہے. اب ہم یہاں پہ کہیں او بخت نصر کتنا برا تھا، اس نے ایسے کیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے اپنے کرتو، یہ خود اندھے بہرے ہوئے، اللہ نے بخت نظر کو بھیج دی. اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دیتا ہے. پھر دیکھیں وہ ٹائٹس آیا ہے، تو اب کہیں ہائے وہ برا تھا، یہ تو بےچارے اچھے تھے نا جو یہ مار رہے تھے. نہیں، اللہ نے ہی اس کو ایز پنشمنٹ ان کے اوپر بھیج دیا تھا، اور مار مار کے ان کے کیا حال کر دیے. لیکن جو نہ سمجھیں، اور گناہ کر کر کے بھی تکذیب کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہونا. جیسے آج ہم سمجھتے ہیں نا، اتنی غلط کاریاں کر کے بھی سمجھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہونا، ہماری نہیں پکڑ ہونی. کسی کو کہیں بھی نا کہ بھائی ہمیں یہ ہمارے اوپر اس لیے مصیبتیں ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، وہ ہنستے ہیں. بس ان کو تو ایک ہی کام آتا ہے، قرآن والوں کو یہ کہنا، بس توبہ کر لو، توبہ کر. یہ کیا بات ہوئی، بیکار بات ہے. یہ دیکھو یہ ایسے ہوا، پھر یہ فیکٹس ہیں، یہ فگرس ہیں، یہاں پہ ہم نے یہ کیا تو اس نے یہ حملہ کر دیا، اور یہ تو پہلے سے ایسے بیٹھا تھا، اور فلانا ایسے تھا. وہ اپنے تجزیے دینا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے قرآن میں ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا. وہ کہتے ہیں نا، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تو قرآن آپ کو بتا رہا ہے، آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ امت تم سے پہلے کی امت دیکھو کیسا ان کے ساتھ ہوا، کتنی مار پڑی ان کو. اسی لیے ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں نا، جو اس وقت چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے ہمارے اوپر، کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا نا، اس سے بھی برا ان کے ساتھ ہوگا، اس سے بھی برا ہوگا. جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے نا، اگر انسان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اتنی اوپر سے نیچے گرتا ہے. آج مسلمان جس حد پہ پہنچ گئے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں رسوائی رسوائی ہے، دنیا کے اندر ذلت ہی ذلت ہے، اور ایسا لگتا ہے کبھی اٹھ ہی نہیں سکتے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. وہ ہماری اپنی پہلے غلطیاں ہیں لیکن اس کو ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. پوری دنیا ہماری دشمن. او بھائی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی دشمن تو ہر طرف ہی تھے. تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، اپنی غلطی کو پہچانو، اپنی اصلاح کرو. اپنی اصلاح کی طرف تو آنا ہی نہیں. یا تو ہم یہ مان لیں کہ ہم تو پرفیکٹ ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. جہاں جہاں آپ بنی اسرائیل کے قصے سن رہے ہیں قرآن کے اندر، آپ مجھے بتائیں کہ ایک بھی جگہ کہ یہ چیز ہم میں نہیں، یہ ان میں تھی. ہم نے تو کسی چیز کی کمی چھوڑی ہی نہیں. آج نبی بھی ہوتے تو شاید ان کو بھی قتل کر دیتے، لیکن آپ وہ نبیوں کے جو وارث ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے ملک میں کوئی عالم رہ ہی نہیں سکتا، ان کو بھی مائگریٹ کر کے کوئی کہیں چلا جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، کیونکہ اتنی تھریٹس آتی ہیں. تو یہ حال، چھپتے پھرتے ہیں لوگ. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس وہ جو وہ عمل کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اب یہاں سے عیسائیوں کی بات شروع ہو گئی. ابھی اہل کتاب کی پہلے ہو رہی تھی نا، اس کے بعد یہود کی خاص طور پہ آئی، اب عیسائیوں کی بات. ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا جنہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مسیح بن مریم، جو عیسیٰ بن مریم ہے وہی خدا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا گاڈ انکارنیٹ کا بھی ایک جیسے عقیدہ ہے نصارہ میں. آج تو کم ہے جو اس کے اوپر کرتے ہیں، زیادہ تر ٹرینیٹی کے عقیدے پہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ بھی ان میں ایک عقیدہ رہا ہے کہ خدا کا اوتار جس کو کہتے ہیں کہ خدا ہی زمین پہ آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، معاذ اللہ. کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے، گاڈ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شیپ دھار لی ہے. ٹھیک ہے، سمجھا گئے بات. تو ان ایسے لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ بات کہی ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی زبان سے خود کہا تھا، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. آپ اگر دیکھیں ان کی جو ان کی کتابیں ہیں ان کے اندر، آپ دیکھیں ان کی بائبلز وغیرہ میں دیکھیں، جیسے متا کی انجیل ہے تو اس کے اندر بھی ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے. جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا تو اس کو بھوک لگی، یہ کہا گیا. اور پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری اس کے اندر ہے. کہیں پہ بھی یہ واضح کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں کہا ہو کہ میں خدا ہوں میری پوجا کرو، یہ کہیں نہیں کہا ہوا، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور یہ ان کی بائبل میں جس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں نا، دونوں ہیں ان کی کتابیں ہیں. ایک میں تو زبور اور تورات ہے اور ایک میں انجیل ہے. تورات اور زبور جس میں ہے اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ، اور انجیل جس کو ہم کہتے ہیں انجیل نا، وہ یہ نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، اسی کو بائبل بھی، تو دونوں کو ہی کہہ دیتے ہیں. تو پوری بائبل میں چاہے اولڈ ہے یا نیو ہے، ان کے اندر کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی نے کہا ہو کہ میری پوجا کرو. اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. کوئی بھی اپنی کتاب آج کل پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ مسلمان اپنی کتاب کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اسی طرح نہ یہودی پڑھتے ہیں نہ عیسائی پڑھتے ہیں، غور سے نہیں پڑھتے. جب اپنی کتاب کو غور سے پڑھیں گے نا تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لیں گے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم سے عہد لیا گیا کہ آنے والا جو رسول ہے جب وہ آئے گا تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے، تم اس کے ساتھ کام کرو گے، اس کی دعوت کو پھیلاؤ گے، اس کے ساتھ جہاد کرو گے، قربانیاں دو گے، وقت کی، جان کی، مال کی. تو یہ ہر رسول کے لیے، جو پچھلی آیت میں آیا نا کہ ہم نے تم سے عہد لیا، یہ ہر رسول کے لیے بھی عہد لیا گیا کہ آنے والا جو بھی رسول ہوگا اس کے ساتھ تم اس کو سپورٹ کرو گے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت اللہ ہی کی کرنے کو کہا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ. اب اس چیز کو تو ہمیں یاد کر لینا چاہیے. اور یہ جو ابھی آئیں گے نا سارے دلائل جو یہاں پہ دیے جا رہے ہیں, جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کرسچن سے بات کریں تو کیسے بات کریں, کیونکہ ہم ہمارے ارد گرد زیادہ تر یہی لوگ ہیں جو ان عقائد کو رکھنے والے ہیں. تو اگر ہم قرآن کی سمپل باتوں کو ان کو یاد رکھیں اور انہی کو پیش کر دیں تو میرے خیال میں ہم کم از کم ابلاغ کا اتنا تو حق ادا کر ہی پائیں گے. تو بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک کرے, فقد حرم اللہ علیہ الجنت, حرام کر دیا اللہ نے اس کے لیے جنت. یہاں پہ وہ لوگ تو کم از کم اب یہ آیت پڑھ کے چین سے بیٹھ سکتے ہیں جو ہر وقت یہ لڑائیاں کرتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اگر کوئی کرسچن مر جاتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ ہم نے خود ہی یہ پتنی ججمنٹس دی نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, یہ تو کسی انسان کی ججمنٹ نہیں ہے, یہ دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے, جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ, اب چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ شرک اگر کرتا ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ بت پرست, کوئی بھی ہے, ایک رول بتا دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی بات بتا کے, یہ نہیں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے ساتھ, ظاہر ہے وہ تو شرک کرتے ہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کان کھول کے سن لو, جو بھی شرک کرے گا اس کے لیے رول ہے, اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. دیکھیں جہنم میں سے بھی آخر میں جا کے, آخر میں جا کے, واللہ عالم کتنے سالوں بعد, کتنے عرصے بعد, واللہ عالم, مگر آخر میں جا کے وہ انسان تو نکل جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا, لیکن جس نے شرک کیا ہوگا وہ کبھی نہیں نکل سکتا. ہم نے سورہ نساء میں یہ رول بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا, اور جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے, شرک کو وہ کبھی نہیں معاف کرے گا. اور یہاں پہ تو صاف ہی آ گیا نا, حرام کر دی اللہ نے جنت, اب اس سے زیادہ کلیئر کیا آیت ہو سکتی. اور دیکھیں جو مالک ہے قانون بھی اسی کا چلے گا. اب ہم اس پہ لڑائیاں جتنی مرضی کر دیں, نہیں جی وہ تو ہم سے زیادہ اچھے ہیں سوشل ورک میں, وہ تو ہم سے زیادہ نیک پارسا ہیں, وہ تو ہم سے زیادہ بھلائیوں میں آگے ہیں, جو مرضی کہہ دیں, شرک کا گناہ جو ہے نا وہ سارے گناہوں کے ٹاپ پہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے شرک, تو اس کو نہیں اللہ نے معاف کرنا, لازمی اس کا ٹھکانہ آگ ہے. ہمارے ظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اب یہ کیوں کہی گئی بات, اس لیے کہ آپ دیکھیں عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے نا, عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے, کوئی ہے عقیدہ کہ ہماری کوئی ہیلپ ہو جائے گی آخرت میں, یا ہمارے کوئی بچت ہو جائے گی وہاں پہ, کوئی اس طرح کا عقیدہ ہے؟ ہاں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن ہمارے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیں گے, وہ بس ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو سولی پہ چڑھے تھے, اور ہماری نجات کروا دیں گے. تو ایسا نہیں ہے, قیامت کے دن اس دن ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا اس دن کیا حال ہوگا, یہ ہم سورہ مائدہ کے اینڈ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا تین میں سے تیسرا ہے. یہ ہے وہ عقیدہ جو ٹرینیٹی کا عقیدہ آج سب سے زیادہ یہاں پہ ہمارے ارد گرد جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یا ہم رہتے ہیں, یہاں پہ سب سے زیادہ اسی کے کا چرچا ہے ٹرینیٹی کا. اور پہلے یہ لوگ شروع کے اندر کہتے تھے فادر سن اور مدر میری, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ چینج کر کے کر دیا کہ فادر سن اور ہولی گوش یا ہولی اسپرٹ, یہ پھر کہنا شروع کر. اب کہتے ہیں نا تین میں تیسرا اللہ جو ہے نا وہ تین میں تیسرا ہے. تین میں تیسرا کیسے ہے, تین ہے نا کہ حضرت مریم, عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ, تو وہ تیسرا ہے, اور تھری ان ون اینڈ ون ان تھری. اب یہ ایک ایسا فلسفہ ہے ان کا جس کی کوئی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی. احمد دیداد یہ کہا کرتے تھے کہ جب ان سے کہتے تھے نا یہ لوگ تو گاڈ از ون, جیزس ٹو اینڈ ہولی گوسٹ تھری, دین گاڈ پلس جیزس پلس ہولی گوسٹ ون, تو وہ کہتے تھے وچ لینگویج یو آر ٹاکنگ, یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب وہ تین بھی ہیں, پھر اس کے بعد ان کو پلس کر دیا وہ ایک بھی ہیں, پھر وہ خود بھی سمجھا نہیں پاتے کہ ہم کس طرح سے سمجھائیں. اور یہ کیسے عقیدہ نکلا، یہ بھی انشاءاللہ آج بات ہوگی. وما من الہ الا الہ واحد، الہ تو صرف ایک ہی الہ ہے، اکیلا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وَإِلَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ، اور دیکھیں کتنی سخت یہاں پہ دھمکی دی گئی ہے، اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ٹرینیٹی کا کہ یہ تین میں سے تیسرا ہے اور ایسے ہے. اگر وہ یہ کہنے سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، البتہ ضرور چھوئے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب. یہ کس کو کہا گیا کفر کیا؟ یہی جو پہلے بات آ گئی، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، انہوں نے بھی کفر کیا، تو ایسے کافروں کو پھر دردناک عذاب ہوگا. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جب کیونکہ یہ جو کرسچن مشنریز ہیں نا، ان کی تبلیغ کا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہی ہیں، ہاں یہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، فلانے ہیں، تو دیکھ لیں یہاں پہ قرآن کتنا واضح طور پہ بتا رہا ہے ان کا انجام کیا ہے جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، پھر بھی انکلائنڈ ہونا اس طرف. اور بعض لوگ جب اپنے دین کو نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ ان، کیونکہ ظاہر ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ہر ایک اسٹرانگ نہیں ہوتا اپنے دین، تو پھر ان کا دین بھی اپنا لیتے ہیں، عیسائی ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو ویسے بھی، یہ والا جو ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے نا، یہ فورتھ عیسوی میں، چوتھی عیسوی میں یہ ایجاد ہوا تھا، یہ پہلے نہیں تھا، یہ تو بہت بعد میں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب فرما دیا ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ اس کے لیے جنت حرام ہے، دردناک عذاب ہے، تو سمجھ لیں کہ پھر کیا حال ہوگا. اور یہ آیات اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ وہ ان ماحول میں جاتے ہیں، بعض دفعہ امپریس ہو جاتے ہیں ان کے دین سے، اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں کچھ ہے، تو انجام ضرور پتہ ہونا چاہیے. اٹس ناٹ سمپل تھنگ، کہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہی شاید مسلمان سے ہندو ہو، کہ پتہ نہیں اندر ہی ہمارے ایک نفرت ہوتی ہے بت پرستی سے، لیکن جب عیسائیت کی بات آتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی طرف مائل ہوتے ہوتے پھر انہی کے اندر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، سبحان اللہ، رب کتنا مہربان ہے کہ اتنی ساری باتوں کے بعد، حالانکہ شرک کرنا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، یہ ہے، یہ حدیث قدسی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے گالی دے، اور اس کو گالی دینا کیا ہے کہ وہ میری اولاد ٹھہراتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لو. کیوں نہیں توبہ کرتے؟ توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، انکریج کیا جا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے سے قریب آ جاؤ، وہ خود انوائٹ کر رہا ہے. حالانکہ دیکھیں جو کسی ہائر پوزیشن پہ ہوتا ہے نا، اس کو تو پرواہ بھی نہیں ہوتی، آپ اس کے پاس آئے نہیں آئے، اس کو کون سا کام رکتا ہے آپ کے نا بھائی، اب وہ کوئی صدر ہے کسی ملک کا، اب آپ اس کی گھر کے پھیرے لگائیں نہ لگائیں، اس کو اس سے کیا، وہ اس کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، میرے رب سے بلند تو کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ اتنا بلند ہونے کے باوجود وہ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں تم توبہ کر لیتے اللہ کے آگے، کیوں نہیں تم آ جاتے اللہ کی طرف، پلٹ کیوں نہیں آتے، وہ خود بلا رہا ہے. اور دیکھیں جو اوپر، جتنے اوپر ہوتے ہیں نا جو لوگ، ان تک پہنچنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کیسے ان تک رسائی حاصل کی جائے، کیسے ان کے قریب ہوا جائے، کیسے ان تک پہنچا جائے. اب دیکھیں جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں، کسی وزیر ہے یا صدر سے تو بالکل ہی ناممکن ہے ملنا، کہ نہ ملنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی ایک نظر ناممکن ہے نا. اور اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب ہونے کے، اپنے پاس آنے کے لیے خود دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ میرے دروازے کھلے میں تمہارے لیے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی، اور انسان پھر بھی پرواہ نہ کرے. وہ کہہ رہا ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشی کیوں نہیں مانگ لیتے، کتنا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ معافی کیوں نہیں مانگ لیتے. اب دیکھیں جس نے معاف کرنا ہے نا، اس کو ہے فکر کہ وہ بلا رہا ہے کہ معافی مانگ لو، کیوں نہیں مانگتے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ معاف کرنے کو پہلے ہی تیار ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہے، ورنہ وہ کیوں کہے گا؟ کہتا ہے کہ معافی مانگ لو، کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کیونکہ میں تو پہلے ہی معاف کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ غفور رحیم، واقعی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے، واقعی اللہ مہربان ہے اور بخشنے والا، ورنہ وہ کیوں بلائے لوگوں کو، جن لوگوں کے نہ آنے سے، جن لوگوں کے گناہوں میں پڑنے سے، ان کے شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔